لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على السيد البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. امامت کا مقام دیا اور وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مقام عمل میں صابر تھے اور مقام علم میں یقین کے درجہ پر فائز تھے. امامت کے ظہور کے اہم میدان کربلا ہے، یعنی توحید کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. یعنی اگر نبی نہ ہو، پیغام خدا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. نبی آتا ہے خدا کی طرف سے بحکم خدا تاکہ بندگان کو بتا دے کہ میں نے تمہیں کس لیے خلق کیا ہے، مقصد کیا ہے، تمہاری سعادت کس چیز میں ہے، صراط المستقیم کیا ہے، منزل مقصود کیا ہے. لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہونا تھا، اسی لیے نبوت کے بعد انسان کو معاد سے ملانے کے لیے، مقصد تخلیق کے حصول کے لیے امامت کی ضرورت ہے. بس توحید کو قیامت سے ملانے کے لیے نبوت، اور پھر نبوت کے ختم نبوت کے اعلان ہونے کے بعد امامت، توحید کو قیامت اور معاد سے ملانے کے لیے خدا نے مقرر فرمایا ہے. اور امامت میں ایک پہلو چنانچہ عرض کیا، رہبری کے پہلو ہے، رہنمائی کے علاوہ رہبر جو ہوتا ہے، رہنما بھی ہوتا ہے، رہبر بھی ہوتا ہے. رہبری جو امامت میں ہے، اسی وجہ سے خود انبیاء کے زمانے میں بھی امامت کا سلسلہ تھا، لیکن انبیاء میں چونکہ تسلسل نہیں تھا اسی لیے امامت میں بھی تسلسل نہیں تھا. حضرت پیغمبر خدا اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 500-600 سال کا فاصلہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ 570 میں پیغمبر کی پیدائش ہوئی اور 610 میں آپ مبعوث میں رسالت ہوئے. تو لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد اگر اس طرح سے فاصلہ پڑ جائے، پھر دین کی وہی حالت ہو جاتی جو سابقہ ادیان کے لیے پیش آئی، تو نئے نبی کی، نئی شریعت کی ضرورت پڑتی. اسی لیے امامت کا ایسا تسلسل برقرار کیا کہ خاتم انبیاء سے لے کر قیامت تک امامت کا سلسلہ برقرار ہے. اس راہ میں ائمہ اطہار نے عظیم مصیبتیں برداشت کی. بس توحید اور قیامت، مقصد تخلیق تک انسان کو پہنچانے کے لیے توحید سے لے کر معاد کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے نبوت کی ضرورت تھی اور امامت کی ضرورت تھی. بے بعثت اور قیامت کے درمیان، نبوت اور قیامت کے درمیان رابطہ امامت کے ذریعے قائم ہوگا. پیغمبر خاتم کی شریعت کا، شریعت کی بقا تا روز قیامت امامت کے ذریعے. لیکن امامت پر سب سے پہلا وار ہوا پیغمبر کے وفات کے بعد، امامت پر حملہ ہوا اور امامت کے بھی سیاسی پہلو پر حملہ ہوا. جب سیاسی پہلو پر حملہ ہوا، حکومت چھن گئی، تو امامت کے علمی پہلو سے بھی، کردار کے پہلو سے بھی فائدہ اٹھانے کا مواقع ہاتھ سے نکل گیا. پیغمبر کی ایسی سیرت پیش کی مسلمانوں کے درمیان بنو امیہ نے کہ ایک شریف انسان کے لیے یہ سیرت نہیں ہو سکتی. عالم اسلام کی کتابوں کو دیکھیں، پیغمبر کی جو سیرت ان میں موجود ہے وہ کسی شریف انسان کی سیرت بھی نہیں ہے. یہ بنو امیہ کی سازش، اقتدار پر آنے والوں نے پیغمبر کی سنت پر بھی پابندی لگائی. تو اسی لیے امامت پر حملہ ہونے سے علم نبوت، سیرت نبوت، علم امامت، سیرت امامت، قرآن کی تعلیمات سب سے محروم ہو گئے. قرآن کے ترجمہ باقی ہے اور تلاوت باقی ہے، لیکن جہاں پر پیغام قرآن سمجھانے کے لیے نبی کی ضرورت تھی اور نبی نے بیان کیا تھا یا امام نے بیان کیا تھا، وہ مسلمانوں کے سامنے سے ہٹ گیا. اس لیے یزید جیسے کو اقتدار پر آنے کا موقع ملا. نظام خلافت پر ایک اعتراض یہی ہے کہ یزید کا اقتدار پر آنا، اور آج تک مسلمان سارے بدترین حکمرانوں کو اولو الامر کہتے تھے، یعنی سب کا اقتدار پر آنا نظام خلافت کے معیاروں کے مطابق. دیکھیے، ہمارے عالم اسلام کے علماء کہتے ہیں اگر حضرت عباس نے پیشنہاد کیا تھا حضرت علی کو کہ میں آپ کی بیعت کروں گا، پھر کوئی مخالفت نہیں کرے گا. یعنی ایک آدمی بیعت کرنے والا، ایک آدمی بیعت لینے والا ہو تو حکومت بن جاتی، خلافت بن جاتی. یا ثقیفے میں پہلا دو آدمی نے بیعت کی، پھر سب کو ملائیں گے تو پانچ آدمی نے بیعت کی، پھر دو گروہ میں تفرقہ ڈالنے کی وجہ سے 18 آدمی کی بیعت ہو گئی، اسی پر خلافت منعقد ہو گئی. پھر دوسرے بعد کی خلافت کے لیے وصیت تھی، اس کے بعد والے خلافت کے لیے 6 آدمی کو چنا گیا، کہا کہ یہ 3 آدمی جس کو ووٹ دے گا وہی کامیاب، دوسرے مخالفت کرے سر تن سے جدا کرو. یعنی آپ اس کو جمہوریت کہیں گے، شورا کہیں گے، اجماع کہیں گے، کیا کہیں گے، جو کچھ ہوا ہے اسی کو معیار قرار دیا ہے. اسی لیے خلافت کے معیار کے مطابق ابو بکر بغدادی بھی خلیفہ بن گیا ہے، عام معیار کے مطابق ہے اس کی خلافت. جاتے تھے کہتے تھے ابو بکر کی بیعت کرو، اگر نہ کرتا ان کے مولا نے دوسرے دن پورا گڑھ اڑا دیا جاتا تھا یا مسجد اڑا دی جاتی تھی. تو یعنی یزید کا اقتدار پر آنا نظام خلافت کے معیاروں کے مطابق ہے، لیکن یزید کے خلافت پر آنا معیار امامت کے بالکل برخلاف ہے. یعنی معیار پر چلتے ہوئے اگر نتیجہ غلط نکلا، اس کا مطلب کہ معیار ہی غلط ہے. اگر معیار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نتیجہ غلط نکلا تو معیار کے، فرض کیجئے ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، دوائی کھانے کے بعد آدمی مر جائے، مطلب یہ کہ دوائی غلط ہے. اگر دوائی نہ کھانے کی وجہ سے مر گیا، پھر دوائی کی طرف آپ نسبت نہیں دے سکتے. یزید کے اقتدار پر آنا یا تمام خلفائے امویہ اور عباسی جن کی ابن عبدالحبیب، عمر ابن عبدالعزیز کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کو سب برا مانتے ہیں، یہ سب کے سب نظام خلافت کے معیاروں کے مطابق ہے. یعنی جو معیار بیان کیا ہے علماء عالم اسلام نے، اسی معیار کے مطابق یہ خلفاء بن گئے ہیں. اور گناہگار بھی ان کے خلاف آپ اقدام نہیں کر سکتے، گناہگار بھی وہ خلیفہ رہیں گے، یہ صریح الفاظ ہے. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس قسم کی امامت اس قسم کی خلافت انسان کو خدا تک نہیں لے جا سکتی. ان فلسفہ امامت یہ تھا کہ نبوت کو توحید سے ملائے، یعنی دین کو تاروز قیامت زندہ و تابندہ رکھے. اب یزید جیسے جب اقتدار پر آئے گا وہ بھی معیاروں کے مطابق آیا ہے، اور امام فرماتے ہیں علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب یزید جیسے اقتدار پر آتا ہے. تو یہ عرض کیا کہ امام کو خدا نے امام بنایا اسی مقصد کے لیے. کربلا یعنی کیا؟ امامت باقی نہیں رہ سکتی ہے شہادت کے بغیر. امامت کربلا کا مطلب یہ ہے کہ مقصد امام، اسلام، اسلامی مقاصد باقی نہیں رہ سکتے، عملی نہیں ہو سکتے ہیں امامت کی قربانی کے بغیر. توحید کے لیے نبوت، نبوت کے لیے امامت، امامت کے لیے شہادت کی ضرورت. اور شہادت کربلا کے بعد ائمہ نے زیادہ اس پر زور دیا کہ کربلا کی شہادت کی یاد تازہ رکھی جائے، کیونکہ کربلا میں جو شہادت پیش آئی اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ہے. اس لیے امت کو زندہ رکھنے کے لیے، امت کو احساس ذمہ داری دلانے کے لیے، امت کو یہ پیغام دینے کے لیے یزید جیسے حکمران آ سکتے ہیں، امت کو یہ پیغام دینے کے لیے دین کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. تو اس پیغام کے لیے عزاداری کی شکل میں کربلا کو زندہ رکھنا ہے. کربلا کو زندہ رکھنا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، پیغام حسینی کے لیے ہے. کربلا میں غم ہے، مصائب ہے، پیاس ہے، شہادت ہے، اور پیغام حسینی بھی ہے. یہ سب حسین نے برداشت کیا اسی پیغام کے پہنچانے کے لیے، اسی پیغام کے حفاظت کے لیے. اس کو کم نہیں کرنا چاہیے. یہ تھوڑے سے غفلت ہوتی ہے. ہم لوگ عموماً تھوڑا سا جو آسان پہلو ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، مشکل پہلو کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہم اور لوگ جانتے ہیں اسی کراچی میں، پورا عالم تشیع میں صرف کراچی کی بات نہیں ہے، عاشور کے ظہر یا اربعین کے ظہر نماز جمعہ، نماز جماعت ادا نہیں ہوتی تھی. یعنی کربلا کے سارے حوادث جو پیش آیا سب کو پیش کرتے تھے. علم، علم کربلا میں اٹھا ہے، ظاہر ہے لشکر کے اس زمانے میں جو دو لشکر لڑتے تھے علم بہت ضروری شمار ہوتا تھا، یعنی اس لشکر کی بقا کی علامت، اس لشکر کی کامیابی کی علامت. خلاصہ علم بہت ضروری تھا اس زمانے کے جنگوں میں. علم تھی مشکیزہ، عاشورا کے دن کے ایک اہم واقعہ کا تعلق مشکیزہ سے ہے، وہ بھی ہمارے مجالس میں ہے. پنجہ، وہ بھی ہمارے مجالس میں ہے. ماتم کرنا یعنی غم منانا، وہ بھی ہمارے مجالس میں ہے. بس اوقات کچھ لوگ زنجیر بھی مارتے ہیں. زنجیر ائمہ نے تو نہیں مارا ہے، دشمنان ائمہ نے اسیروں پر ظلم کیا ہے. یا قمہ مارتے ہیں، قمہ خود ائمہ نے تو دشمنوں پر مارا ہے، لیکن دشمنوں نے اہل حق پر تلوار سے حملے کیا. یعنی کبھی امام نے، پیغمبر نے، شہدا نے اپنے اوپر قمہ نہیں مارا ہے، دشمن پر مارا ہے. یہ پیغام بعض اوقات صحیح وصول نہیں کرتے. تبریز میں، ایران کے تبریز شہر، بہت بہادر لوگ رہتے ہیں. تو قدیم روس، موجودہ روس نے، قدیم روس کے، روس نے ایک بہت بڑا عالم کو گرفتار کیا تھا اور اس کو عاشور کے دن پھانسی دے رہا تھا. وہ جان بوجھ کر شیون کے جذبہ کو دیکھنا چاہتے تھے. تو عاشور کے دن اسی شہر میں پھانسی دے رہے تھے کہ کوئی آتا ہے عزاداران سے، کہتے دسیوں ہزار کے تعداد میں قمہ مارنے والے ہیں. ان سے کہا کہ بھئی یہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والا عالم ہے، اسی وجہ سے مارا جا رہا ہے، آئیے مدد کریں. 200 سپاہی ہے ان کو پھانسی دینے والے، 200 سپاہی ہے، آپ دسیوں ہزار کے تعداد میں حملہ کرو، چھڑائیں گے. کہا نہیں، ہم نہیں جاتے، ان کے پاس رائفل ہے، اسلحہ ہے، ہمارے پاس تلوار ہے, ہم ان کے ساتھ مقابلے نہیں کر سکتے, نہیں چاہتے. کوئی پیغام ملنے کی وجہ سے, پیغام یا عراق میں دیکھیے, عراق میں 65% ہم جب ادھر تھے, ہمارے شیعہ لوگ تھوڑا سا مبالغہ کے ساتھ کہتے تھے 80% شیعہ, اب بھی میرے خیال میں عالمی رپورٹ کے مطابق 65% شیعہ ہے. اس کے باوجود سارے علماء نے قیام کیا اور عراق سے انگریزوں کو بھگا دیا. یعنی سب سے پہلا عرب دنیا میں جس ملک سے انگریزوں کو بھگا دیا وہ عراق تھا. علماء نے قیادت کی, مراجع نے قیادت کی. بھگانے کے بعد انگریز تو بہت تیز ہوتے ہیں, اردن سے ایک سید کو اٹھایا, اردن کے بادشاہی خاندان سے, اور اس کو عراق کا بادشاہ بنایا. بہت خوش ہو گئے کہ دیکھو سید ہمارا حکمران بن گیا ہے. تو یہی ہے کہ پیغام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے رشتہ داری میں یار تھوڑا ہے, ورنہ یزید بھی رشتہ داری تھا. یزید خود کہتا ہے اپنے ایک شعر میں, حسین نے میرے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا, حسین نے میرے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا, مجھے حکومت کرنا تھا, خلافت کرنی تھی, بادشاہت کرنی تھی, حسین نے میرے خلاف کیا کیا, اقدام کیا, مطلب رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا. تو اس قسم کی رشتہ داری جو حق کے مقابل میں باطل کے لیے بہانہ بن جائے, اس کی شرعی حیثیت نہیں. ہر چیز کے معیار خدا ہے, خوشنودی خدا اس میں ہے تو حق ہے ورنہ باطل ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے عرض کے امامت کے حوالے سے کہ پیام کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے معرفت کے ساتھ بصیرت کی بھی ضرورت ہے. بصیرت زمان شناس ہونا, دشمن شناس ہونا, تقاضوں کو سمجھنا, ضرورتوں کو سمجھنا, سازشوں کو سمجھنا, یہ حالات سمجھنا بہت اہم ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں, اسلام کے بدترین دشمنان کو جانشین پیغمبر سمجھتے ہیں, وہی بصیرت کے فقدان کی وجہ سے. امامت کی ایک اہم ضرورت عرض کیا, علمی ضرورت ہے, کردار کی ضرورت ہے. علمی ضرورت میں معرفت اور بصیرت دونوں کے حوالے سے امام کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس راہ میں رکاوٹیں ہیں جناب, کل بھی کچھ رکاوٹوں کی طرف اشارہ کیا, ان میں سے بدعت. مولا نے اہل بصرہ کے نام پر خط لکھا, انی ادعوکم الی کتاب اللہ وسنت نبی, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت پیغمبر کی طرف. فإن السنة قد امیتت, پیغمبر کی سنت, سنت کا مطلب کیا ہے؟ راہ و روش, پورا راہ و روش پیغمبر. سنت کا کئی معنی, ایک معنی حدیث کو کہتے ہیں, دوسرا معنی سنت کا مستحب کو کہتے ہیں, تیسرا معنی وہی راہ و روش. راہ و روش پیغمبر پورا دین ہے, پورا قرآن و سنت ملائیں گے تو راہ و روش پیغمبر میں شامل ہے. پیغمبر کی راہ و روش متروک ہے. فإن السنة قد امیتت, سنت نابود ہو گئی. پیغمبر کی راہ و روش, پیغمبر کی سیرت, پیغمبر کی کردار, پیغمبر کی شکل حکومت, پیغمبر کے اخلاق سارے نابود ہو گئے. امیتت ماتا مرنے کو کہ تو امیتت مار دیا گیا ہے. فإن السنة قد امیتت وأن البدعة قد احیت, بدعت زندہ ہو گئی ہے. بدعت زندہ ہو گئی, عربی زبان میں بدعت کا معنی نئی چیز, لغت کے معنی میں ڈکشنری کے حوالے سے نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں. اسی لیے یہ جو تکفیری گروہ ہے, وہابی گروہ ہے, ان کو کافی غلط فہم, ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اسی ذریعے سے انہوں نے پورا عالم اسلام کو تلوار کے ذریعے, اسلحہ کے ذریعے شکست دی. بہت دولت مند ہو گئے 2-2.5 سال پہلے کے بعد, ہر نئی چیز کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. پھر 90 سال پہلے ان کی حکومت وجود میں آئی, ان کے لشکر کا نام اخوان تھا. اب جب حکومت وجود میں آئی, بادشاہت وجود میں آئی, تو بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ جہاز ہے, گاڑی ہے, ٹیلیفون ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اخوان نے کہا, یہ تو آپ بھی تو بدعت کر رہے ہیں, ہم نے بدعتوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے, دوسروں کے ساتھ بدعت کے نام پر جنگ لڑی ہے, آپ خود بدعت میں مصروف ہے, یہ سب بدعت. انہوں نے بدعت کا جو معیار کیا تھا وہی لغت میں جو معنی تھا وہی معنی کیا تھا. ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت جہنم ہے. حدیث تو عربی ڈکشنری کھولو, بدعت کیا ہے؟ نئی چیز. ما کنت بدعا من الرسل, میں تمام انبیاء سے ہٹ کر نئے قسم کی نبوت نہیں لائی ہے. تو ظاہر جب ہوئی اور ان کو کچل دیا. اخوان لشکر کا نام اخوان اخوان المسلمین نہیں ہے, جو وہابیوں کا لشکر تھا جس نے سعودی عرب کو فتح کیا اس کا نام اخوان تھا. ان کو کچل دیا جب تک ضرورت تھی, بدعت کے نام سے ان کو استعمال کیا. جب یہ بدعت کا عنوان اپنے لیے مشکل کھڑا کرنے لگا تو اس کو ختم کیا. لیکن اب بھی یہی نکات ہے, یعنی بدعت کی صحیح تعریف نہیں ہے. اب یہ بدعت کو اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتے, دوسروں کے بارے میں استعمال کرتے. یہ نئی چیز ہے, پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا بدعت. پھر تھوڑا سا آگے بڑھایا, کہا تین صدی تک جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک, تین صدی کے بعد جو ہے نئی چیز وجود میں آئی وہ بدعت. تین صدی تک مسلمان راہ راست پر تھے, تین صدی کے بعد اس کے لیے روایت بھی لاتے وغیرہ, لیکن جتنی برائیاں عالم اسلام میں وجود میں آئی اسی تین صدی میں وجود میں آئی ہے. مذہب مرجعہ, مذہب جبریہ, یزید, قتل عام, مت خانہ کعبہ کو آگ لگانا, مسجد نبوی کو خون سے بھر دینا, گھوڑا باندھنا, کربلا میں عالم محمد کا قتل عام کرنا, اسیر کرنا, یعنی تاریخ اسلام کے بدترین جرم جنایت اسی 300 سال میں وجود میں آیا. لیکن کہتے ہیں کہ وہ اصلی اسلام تھا اس 300 سال میں. عبدالوہاب جب کسی سے کلمہ پڑھواتا تھا کہتا تھا کلمہ پڑھوانے وہی مسلمان جو اس کے مذہب کو قبول کرتے تھے, اس سے کہتا تھا تم یہ اعتراف کرو کہ میں کافر تھا, میرے والدین کافر تھے, تسلسل کے ساتھ جاتے تھے تیسری صدی تک, یہ سب کے سب کافر تھے, والدین, علماء, بزرگان سب کے سب کافر تھے, ابھی میں اسلام قبول کرتا ہوں, کلمہ دوبارہ پڑھتا تھا تاکہ سارے ان سے کٹ جائیں, کسی کی کتاب پر کوئی عمل نہ کرے. تو عرض یہ ہے یہ بدعتوں کا, تو ابھی جو ہے نئے طریقہ یہ کہ دوسروں کے ہر عمل کو بدعت کہتے ہیں, اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ بات نہیں. اب نئی چیز اگر بدعت ہو یہ بھی بدعت ہے, اور بدعت جہنم میں ہے, نار میں ہے. لیکن اسلامی لحاظ سے ثابت ہوا ہے شیعہ سنی سب کے پاس کہ بدعت, اگرچہ لغت میں ہر نئی چیز کو کہتے ہیں, بدعت دین میں کسی چیز کو بڑھانا بدعت ہے, دین میں کم و زیاد کریں گے وہ بدعت ہے. اب یہ پنکھا ایک زمانے میں نہیں تھا, بدعت ہے یہ بجلی, بدعت ہے فرض کیجیے. اب یہ خود قرآن مجید کے چھاپنا پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا, بدعت ہونا چاہیے. ہسپتال پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا. مدرسہ, دینی مدرسہ, سکول, دینی مدرسہ جو بھی ہو, تعلیمی ادارے اس زمانے میں نہیں تھے. اس زمانے میں استاد شاگرد کو درس دیتا تھا جہاں بھی جگہ مل جائے, آج کل کے ٹیوشن کی طرح. مدرسہ بنایا نہیں کیا ہے اس زمانے میں. یہ سب کے سب ہر نئی چیز جب بدعت ہے تو مدرسہ بھی بدعت, ہسپتال بھی بدعت, ہر نئی چیز. اب جن کی ضرورت ہے پھر ان کو بدعت نہیں کہتے, جبکہ معیار آپ کے معیار لغت ہے, عربی لغت ہے, عربی لغت میں یہ سب دین میں اضافہ کرنا. تو قرآن کا چھاپنا قرآن دین کا حصہ ہی نہیں ہے. گلدستے پر اذان دینا, لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا, تو عرض یہ ہے کہ حقیقت میں یہ دین کا حصہ نہیں, یہ عرفیات ہے. قرآن کا چھاپنا ایک آسان طریقہ پیدا ہوا ہے, لکھنے کی جگہ پر چھاپنا. تو دین میں کم زیاد کرنا بدعت ہے, یہ کلیئر ہے. اس پر زیادہ گفتگو فی الحال کرنا نہیں چاہتے. دین لانے والا کون ہے؟ خدا کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوا ہے, پیغمبر نے امت تک پہنچایا ہے جتنا اس وقت پہنچانا تھا, اور باقی امام کے پاس رکھا ہے. علمنی رسول اللہ الف باب, پیغمبر نے مجھے 1000 دروازے سکھائے اور ہر دروازے سے 1000 دروازے کھلتے ہیں. یعنی اس وقت کے طرح آپ کے خدمت میں مثال ہو, خود عالم اسلام والے سب مانتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں حکومت اسلامی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہوئی. تو پیغمبر کی نہ سیرت میں بغاوت کے بارے میں کوئی جملہ ہے, نہ پیغمبر کی سنت میں بغاوت کے بارے میں جملہ ہے, نہ قرآن میں بغاوت کے بارے میں کوئی جملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ اور بغاوت ہونا بہت عام بات ہے نا. ہر ملک میں حکومت کے خلاف کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں. قدیم زمانے میں بہت آسان تھا, کیونکہ آج کل بغاوت کرنے کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے, ٹینک کی ضرورت ہے, جہاز کی ضرورت ہے, بڑا مشکل ہے بغاوت کرنا. لیکن قدیم زمانے میں تلوار اور تیر اور کیا نام ہے گھوڑے وغیرہ کی ضرورت ہے. یہ حکومت کے پاس بھی ہے, یہ عوام کے پاس بھی ہے. بغاوت کرنا کیا ہوتا تھا؟ آسان ہو جاتا تھا. تو یہ عام طور پر اس زمانے پیش آتا تھا. اس کے باوجود بھی پیغمبر نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. اس کے باوجود پیغمبر نے کچھ نہ, پیغمبر کی سیرت میں کوئی بغاوت پیش نہیں آئی تاکہ اس کو کچل دے, نہ آپ نے کچھ فرمایا ہے نہ قرآن میں ہے. تو اسی لیے عالم اسلام کہتے ہیں اگر علی کے اقدام باغیوں کی نسبت میں علی کے اقدام نہ ہوتا تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتا باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. خود خلیفہ اول دوم نے جو مرتد ہونے والوں کے ساتھ پیش آئے, اصل میں دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی. اب ان کو کچلنے کے لیے بھائی مرتد کہنے, جیسے آج کل بھی جلدی کہتے ہیں مرتد ہو گئے, یعنی بغاوت کی کوئی دلیل نہیں تھی. تو ان کو کچلنے کے لیے کیا دلیل لائے؟ کہا مرتد ہو گئے, ورنہ سب مرتد تھوڑے تھے. لیکن ایک آدمی خدا اور رسول سب کو مان لیا ہے, زکات دینا نہیں چاہتا, پیسہ کا مرحلہ ہے, پیسہ مشکل ہے دینا, پیسہ دینا نہیں چاہتا ہے, اس کو مرتد قرار دیا, پھر حملہ کر کے قتل کیا, کیونکہ دلیل نہیں تھی, کوئی دلیل نہیں تھی دوسروں کو بتانے کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بدعت دین میں کسی چیز کو دین کے حصے ہونے سے نکالنا, دین میں تھا اس کو نکال دیا دین سے, یا دین میں کوئی چیز نہیں تھی بڑھانا, یہ بدعت ہے. دین خدا کی طرف سے ہے, اسی لیے کوئی حکم دینی ثابت کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن و سنت معصومین. اس کے علاوہ سنت معصومین سے مراد معتبر سنت. ہر جھوٹ بولنے والے جو اپنے طرف سے بڑھا دیتے ہیں پھر پورے دین کی شکل بدل جائے گی, دین نہیں رہے گا. قرآن و سنت معتبر کے ذریعے اگر کوئی حکم کوئی بات ثابت ہو گئی وہ دین کا حصہ ہے. قرآن اور سنت معتبر کے بغیر کسی چیز کو دین میں شامل کیا وہ بدعت ہے, اور بدعت کرنے والا جہنم نہیں ہے. بدعت کے لیے موقع دیا تو پورا دین بدل جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں, امام کا ہدف حفظ دین ہے نا. کربلا کے عظیم قربانی کا اہم ہدف, سب سے اہم ہدف دین کو نجات دینا ہے. بدعت کی اجازت ہے, کتنے صدیوں 14 صدیوں گزر گئی ہیں. پہلا 10 سال میں ایک علاقہ والے ایک بدعت ایجاد کریں گے, اچھا لگتا ہے, ممکن ہے سازش بھی نہ ہو, اچھا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی روایت ہے, اس کو ڈال دیں. دوسرے شہر والوں کو دوسری چیز اچھی لگتی ہے, 40 سال کے بعد کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے, 100 سال کے بعد کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے. اور پورا عالم اسلام میں دیکھیں ہر آدمی کو جو چیز اچھی لگتی ہے, یا اپنے قبیلے میں رواج ہو یا اپنے شہر میں رواج ہو, اس کو دین میں شامل کرے تو آہستہ آہستہ پورا دین بدل جائے گا. انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دینے والے دین وہی دین ہے جس کو خدا نے پیغمبر پر نازل کیا, اسی دین کو بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی. اگر وہ تبدیل ہو وہ دین نجات دینے والا دین نہیں ہے, وہ دین نابود کرنے والا گمراہ کرنے والا دین ہے. یعنی یہ خیانت ہے نبوت کے ساتھ, توحید کے ساتھ, امامت کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ. اس لیے بدعت کے لیے کسی طرح سے اجازت کی گنجائش نہیں ہے. حدیث میں ایک آدمی جو بدعت گزار تھا آیا پیغمبر کی خدمت میں, البتہ یعنی بنی اسرائیل کے زمانے میں کسی پیغمبر کی خدمت میں آیا, کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جن لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے سب کو جا کر بتاؤ. اب ان میں سے بہت سے مر گئے تھے, کہا کہ بس کوئی چارہ نہیں ہے. اور ہمارے ائمہ کی فرمائشیں دیکھیے, بدعتوں کے بارے میں, غالیوں کے بارے میں, جو بدعت گزار تشیعوں میں غالی تھے, ان کے بنانے والے عام طور پر بنو امیہ اور بنی عباس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ تھے, مذہب تشیع کو خراب کرنے کے لیے کتنی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں ائمہ تھا, کیونکہ پورا یہ مذہب حق. یعنی بنو امیہ بنی عباس نے اہل بیت پر ظلم کیا, شیعوں پر ظلم کیا, ظلم سے مزید ترقی کیا تشیعوں نے, لیکن بدعتیوں نے، غالیوں نے ثقافتی ظلم کیا، تشیع کو بدنام کیا، شیعوں کو بدنام کیا. اس طریقے سے سب سے بڑا ظلم ان کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے کربلا کے اہم قیام کا ہدف، ایک اہم ہدف بدعتوں کے ساتھ مقابلہ تھا. البتہ بدعتیں بنو امیہ کی طرف سے، بدعتوں کی سرپرستی بنو امیہ کرتے تھے اور ان کے درباری علماء کرتے تھے. اس طریقے سے بنو امیہ کا ہدف پورے دین کو مٹانا تھا. وہ خود بے دین تھے، فتح مکہ کے دن مجبوراً مسلمان ہوئے تھے، منافق تھے در حقیقت. ایک پیغمبر کی دشمنی ان کے دل میں تھی، بنی ہاشم کے دشمن تھے قبل اسلام، اس لیے حسد کی وجہ سے مر رہے تھے کہ بھئی ان کے. امیر شامی یہ کہا جب تک پیغمبر کا نام پانچ دفعہ لیا جاتا، جب تک اس نام کو دفن نہ کروں تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اسی لیے بدعتوں کا سلسلہ شروع کیا. اقبال کا شعر ہے، کفر چکو ہونا گردت مسلمانی شبت. ابھی میں فرض کرے ایک بدعت معاشرے میں ڈال دیتا ہوں، اب 100 سال گزرنے کے بعد لوگ سمجھیں گے اصل اسلام مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں بس اصل اسلام ہے. یہ ہوتا ہے پھر معاشرے کو اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ پیغام کربلا ہے کہ دین میں بدعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بدعت کا معنی ہر نئی چیز نہیں ہے، لغت میں ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن دین میں کسی بات کو دین کا حصہ قرار دینا، دین کا جز قرار دینا، یہ بدعت ہے. فرض کیجئے ابھی ہم علم نکالتے، پوچھے کیوں نکالتے، کہتے ہیں کہ مولا ابو الفضل کے دست مبارک میں تھا، اس کی یاد میں، اس کی یاد میں نکالا ہے. اصل جو تاریخی واقعیت ہے اسی کو بتاتا ہے، پھر وہ بدعت نہیں ہوگی. اگر میں کہوں علمدار نے حکم دیا تھا یا امام حسین نے حکم دیا تھا تو پھر بدعت ہو جائے گی، مجھے ثابت کرنا پڑے گا یہ حکم ہے. اگر ثابت نہ کر سکا تو بدعت ہوگی، لیکن جیسا واقعیت ہے تو اس وقت بدعت نہیں ہوگی. ایک اہم پیغام ہے شرع عاشور ہے، اور اسی طرح سے کربلا کے ایک اہم پیغام اب مختصر آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. عزت کا پیغام، جب بیعت کے لیے درخواست کی آپ نے فرمایا، ایک عرب شاعر کے جملہ مدینے سے تشریف لاتے ہوئے یا مکے سے تشریف لاتے ہوئے شروعات میں فرمایا، کفا بک ذلا ان تعیش وترحم، ذلت کے اتنا بس کہ زندہ رہو اور اغیار کے سامنے مغلوب ہو کر ان کے نظریات کے مطابق زندگی کرنے پر مجبور ہو. یہ ذلت ہے، دوسروں کے سامنے مغلوب ہو کر دوسروں کے نظرے کے مطابق آپ کو زندگی. بعض وقت ہمارے کچھ برادران کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ کے بات مانے، ایران کے بات مانے، ایک جیسے وہ دونوں غیر ہے. امریکہ کی بات ماننا بھی غلط، ایران کی بات ماننا بھی غلط. آپ ایران کی بات مانتے، ہم امریکہ کی بات مانتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایران کی بات اگر مانیں گے تو یہ بھی اسی طرح سے برا ہے جس طرح سے امریکہ کی بات ماننا برا ہے. لیکن ایران اپنی بات نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت معصومین کی بات کرتے ہیں، وہ ہماری بات ہے، ان کی بات نہیں ہے. اگر اس حق کر ایک جملہ کہیں تو نہیں مانیں گے، شک نہیں ہے. یہ خود ہماری اپنی ذمت ہے. ایران والے اصل روئے زمین پر نہ ہوتے تب بھی قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنا تھا. خوش قسمت تھے وہ کہ آگے بڑھ گئے اور اسلامی حکومت دنیا میں لایا اور اسلامی علم کو بلند کیا، اور عالم میں کفر کے مقابل میں، نفاق کے مقابل میں، استبداد کے مقابل میں، استعمار کے مقابل میں، پٹھوں کے مقابل میں، منافقین کے مقابل میں، دنیا پرستوں کے مقابل میں، آرام طلب لوگوں کے مقابل میں، تمام تر مشکلات کے ساتھ، تمام تر الزاموں کے ساتھ، تمام تر درب دلیل کے ساتھ، تمام تر خون کے ساتھ عالم حق کو بلند رکھا ہے. یہ ان کی سعادت ہے. ایک لاش ان سے پہلے ہم ہوتے ہیں، وہ ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن ہم اتنا آگے نہیں بڑھ سکے. البتہ میں اس میں ہماری تقصیر کی بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہماری وہ تعداد نہیں ہے. اور پاکستان نے مذاہب کے درمیان جو استعمال نے جان بوجھ کر اختلاف ڈالا، اس وجہ سے عملی نہیں ہو سکا. ورنہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس پر ہمیں فخر ہے. اسلام کے نام پر بنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اس کا قانون ہونا چاہیے، لیکن مقام عمل میں کچھ اور وہی عرض کیا کہ امامت اور حکومت اور رہبری کی بہت بڑی حیثیت ہے، تاثیر ہے قوم کے دینوں دنیا دونوں میں، دین و دنیا دونوں میں مؤثر ہے، اسی وجہ سے نااہل لوگ اقتدار پر آئے۔ تو ایک اہم چیز ہے عزت۔ مولا کربلا پہنچ کر جب عمر صاحب پیش کرتا ہے کہ آپ بیعت کریں، کفا ہے ہاتھ من ذلہ، آپ نے فرمایا ذلت ہم سے بہت دور ہے، اب اللہ خدا نہیں مانتا ہے، والمؤمنون اب اللہ و رسول خدا نہیں مانتا ہے، رسول نہیں مانتا ہے، والمؤمنین والمؤمنون مؤمنین نہیں مانتے کہ ہم ذلت کو قبول کریں، وحجور طابت اور اسی طرح سے وہ دامن پاکیزہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے اور جن ہستیوں نے ہماری تربیت کی ہے وہ نہیں مانتے۔ من ان نؤثر طاعت العام طاعت العام على مصارع الكرام، کہ ہم بس لوگوں کی اطاعت کریں اور شہادت سے پاک جائیں، اس کو خدا رسول مؤمنین ہمارے والد ہماری والدہ نہیں مانتی اس بات کو۔ ذلت قابل قبول، قل ان العزت للہ ولرسول وللمؤمن، عزت خدا کے لیے، رسول کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ جب مؤمنین کا رابطہ خدا و رسول سے ہے تو جو خدا کے ساتھ ہے وہی صاحب عزت۔ عزت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روحانی انتہائی مضبوط نفس کا مالک ہوتا ہے، عزیز یعنی شکست ناپذیر، مغلوب نہ ہونے والا، اس کو عزیز کہتے ہیں، وہ قلعہ جو بہت مضبوط ہو جس کو کوئی فتح نہ کر سکے اس کو عربی میں عزیز کہتے تھے۔ تو وہ آدمی جو روحانی لحاظ سے اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی طاقت اس کے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی، وہ عزیز ہوتا ہے۔ اب ایسے صفت کس کے پاس ہے؟ جس کے دل میں خدا ہو وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، خدا نہ ہو تو مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ بشر الصابرین، صابرین کو بشارت دو، وہ جیت جائیں گے، کامیاب امتحان میں۔ کیوں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صابرین کا عقیدہ صحیح ہے، صابرین کا عقیدہ صحیح ہونے کی وجہ سے صبر کرتے، صبر کرنے کی وجہ سے تمام امتحانات میں کامیاب ہو جاتے۔ تو یہ اور عزت کے دوسرے قسم ظاہری عزت ہے، ظاہری عزت بھی اسلام میں پسندیدہ ہے، عزت کی زندگی گزارنا چاہیے، تکبر کی زندگی نہیں، عزت کی زندگی۔ اور باطنی عزت، باطنی عزت بنیاد ہے۔ اب عالم اسلام کی کیا حالت ہے عزت میں؟ ذلیلانہ غلام ہے۔ ٹرمپ کے سامنے 54 ممالک جمع ہو گئے امریکہ کی تاریخ کے سب سے بدترین حکمران کے سامنے، اس سے بڑھ کر کیا ذلت چاہیے؟ خانہ کعبہ مسجد نبوی بچانے کے لیے عالم اسلام کے سارے ممالک نے لبیک کہا، وہی ملک بیت المقدس کو اسرائیل کے دارالحکومت بنانے میں امریکہ کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ عزت کی علامت ہے، اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہونی چاہیے؟ امام پیغام دیتا ہے عزت کا کہ آپ کے پاس خدا ہے، آخرت ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید میں، خوف میں توحید ہونا چاہیے، صرف خدا سے ڈرے، غیر خدا سے نہ ڈرے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے، راز یہی ہے۔ اگر خدا سے ڈرتا ہے، خوف خدا دل میں ہے تو غیر خدا سے نہیں ڈرے گا، جب غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو عزیز ہوتا ہے، عزیز النفس ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے، حتی نفس امارہ کے سامنے، ہم جہاد اکبر مسرو شب الروز نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ضعیف لوگ نفس امارہ کے خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جو مضبوط لوگ ہے، عزیز ہے، وہ نفس امارہ پر بھی جیت جاتا ہے۔ جب نفس امارہ پر جہاد اکبر میں جیت جائے تو جہاد اصغر میں دشمنوں پر بھی جیت جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی سمجھنا مشکل، پوری دنیا کے اسلحہ کس کے پاس؟ اسلحہ، پیسہ، نقشہ، سارے کے سارے دشمن مکتب اہل بیت کے پاس، اس کے باوجود دشمن کتنا عاجز ہو گئے، مایوس ہو گئے، مذاکرات پر تیار ہو گئی. مذاکرات کے بعد بھی خیانتیں کرنے لگے, اپنے آپ کو رسوا کرنا پڑا. یہ کس وجہ سے؟ وہی کربلا کی تعلیمات کی وجہ سے. امام خمینی کہتے تھے امریکہ کے صدر کو, وہ قوم جس کے پاس کربلا ہو تم اس کو جنگ سے ڈراتے ہو, وہ قوم جس کے پاس رمضان ہو اس کو ناکبندی سے, اس کو پابندیوں سے ڈراتے ہو. اسلام میں, تشیع میں اتنی عظیم روحانی سرمایہ ہے کہ صرف ہمیں دین کی معرفت کی ضرورت ہے. گھر میں فرض کیجئے ہیرا ہو, اگر ان کو ہیرا کی معرفت نہ ہو تو ممکن بھوکے مر جائے, ہیرے سے فائدہ نہ اٹھائے. معرفت نفس کی جو تحقیق کی ہے دین نے, معرفت نفس حاصل کرو, آپ پہچان لو اپنے کو, آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, فرشتوں سے برتر جا سکتے ہیں, اشرف مخلوقات ہے, قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں. آدمی اپاہج ہو, فالج گرا ہو, کچھ بھی نہ ہو, تب بھی قرب خدا کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے. معرفت نفس اگر ہو دنیا میں بھی جنت کی طرح زندگی گزار سکتا ہے, روحانی جنت. امام دون فرماتے تم دنیا میں جسم کے ساتھ اسی دنیا میں رہو, روح کے ساتھ آخرت میں رہو. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی گزار سکتے ہو, پاکیزہ زندگی, طیب زندگی, قانع زندگی, راضی زندگی. اولیاء اللہ پر نہ خوف نہ حزن, قرآن کہتا ہے نا, یہ عام طور پر آخرت کی بات کرتا ہے, لیکن اگر اعلیٰ درجہ پر ہو اسی دنیا میں بھی خوف و حزن ان کے پاس نہیں. وہ جادوگر جو فرعون کے تھے, دیکھیں کتنے کمزور لوگ تھے, فرعون سے کہتے ہیں اگر ہم جیت گئے تو ہمیں مقرب بنانا, اپنے درباری بنانا. کہا ٹھیک ہے آپ کو مقرب بناتا ہوں, لیکن جب یہ حقیقت سمجھ میں آئی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تو اتنے بڑے ہو گئے تھے. پھر ان سے کہتا ہے تم کیا بگاڑ سکتے ہو, ہمارا ہماری جان لے سکتے ہو, ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو. انسان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دنیا میں آئے ہیں تاکہ آئندہ کی ابدی سعادت کے لیے اپنا آپ کو تیار کرے, اپنا آپ کو اہل بنائے. ایک درود پڑھیے محمد علی
محمد و آل محمد صلوات.
اسی لیے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں جہاد اکبر میں مصروف ہوتے ہیں, یعنی نفس کے ناپاک خواہشات, کیونکہ انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے انسانیت بھی ہے, حیوانی تقاضے, حیوانی تقاضے ناپاک نہیں ہیں, لیکن حیوانی تقاضے کو بے لگام چھوڑیں گے تو پھر ناپاک ہو جاتا ہے. کھانے کی خواہش, پانی کی خواہش, پانی کی خواہش, شادی کی خواہش, حکومت کرنے کی خواہش, یہ ساری خواہشیں صحیح خواہشیں ہیں, خدا نے خود انسان کو یہ دیا ہے, اور انسان کی ترقی کے لیے, روحانی ترقی کے لیے ان کی ضرورت ہے. یہ سارے امتحان میں انسان انہی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے, درجات بالا. فرشتہ کیوں درجات بالا نہیں جا سکتے؟ کیونکہ یہ خواہشات نہیں ہیں تو امتحان میں نہیں پڑ جاتے, امتحان دینا مشکل نہیں ہے ان کے لیے. لیکن خدا نے یہ انسان کو دیا ہے تاکہ جہاد اکبر میں مصروف رہے. وہی اس میں جو ناپاک ہے یہی کہ بارڈر کراس کریں گے, یعنی جائز سے آگے بڑھ کر ناجائز مصروف ہو جائیں گے, پھر مضمون ہے, مذمت ہے. نفس امارہ خواہشات نفسانی, جس کے مذمت ہے قرآن و سنت میں, وہاں پر ہے کہ یہ خواہشات آپ کو شرعی احکام کے خلاف لے جائے, خدا کی نافرمانی تک لے جائے, ورنہ بالکل صحیح ہے. تو جہاد مسلسل میں, اس جہاد کی میں کب کامیاب ہوں گے؟ جب معرفت ہو یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ حد صحیح ہے, اس حد تک جانا صحیح نہیں ہے, اور پھر جہاد اصغر, جہاد اکبر میں کامیاب ہونے والا جہاد اصغر میں کامیاب. تو مولا سید الشہداء اسی خطبہ منیٰ میں بیان فرمایا ہے کہ کتنی ذمہ داری ہے مقابلہ, کیونکہ مسلمان کے اہم ذمہ داری باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا، طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرنا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کی بندگی کرو، خدا کی اطاعت کرو، اور طاغوت کی اطاعت مت کرو، اس کی بات نہ مانو، اس کو ٹھکراؤ. طاغوت یعنی خدا کے سامنے جو سرکش طاقتیں ہیں ان کو ٹھکرانا ہے. یہ پیغام ہر نبی کے پیغام ہے، ہر امام کے پیغام ہے، سیرت ائمہ آتا ہے. طاغوت کو ٹھکرانا، خدا کی اطاعت کرنا. مولا اسی خطبہ منا میں کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اور فرماتے ہیں پہلا عرض کے وہاں پر بزرگان کو جمع کیا تھا. کون تھے؟ اصحاب پیغمبر تھے. شیعوں میں سے جو یعنی شیعوں کے جو سردار مانے جاتے تھے، بزرگان شیعہ مانے جاتے تھے، وہ وہاں پر تھے. تو ان کی ذمہ داری بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری نہ ہو، ہمیں بھی اپنی حد تک ذمہ داری ہے، لیکن ان کی ذمہ داری یقیناً زیادہ ہے. جن کے پاس طاقت زیادہ ہے ذمہ داری زیادہ ہے، واضح ہے. ایک آدمی جس کسی پر ایک لاکھ خمس واجب ہوتا ہے، دوسرے پر ایک ہزار ہوتا ہے، تو ایک ہزار والے کو بھی ایک ہزار دینا ہے، ایک لاکھ والے کو بھی ایک لاکھ دینا ہے. تو یہاں پر یہ خطبہ مولانا مخاطبین تو وہی بزرگان تھے، لیکن اس سے امت کی ذمہ داری کی طرف مولا اشارہ فرماتے. دیکھیں فرماتے، تمہارا اتنا بڑا مقام ہے معاشرے میں، یہ مقام دین کی وجہ سے ملا ہے، دین کی وجہ سے ملا ہے. بہت مسئلہ ہے، الحمدللہ ان کے لیے بالکل برابر آتا ہے. اب میری اردو کو دیکھیں آپ، اردو والے جو ہے نا اردو کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اب چلو جو بھی بولتے ہیں ہم لوگ جو بھی بولتے ہیں آپ سنتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں. یہ کیوں؟ دین کی وجہ سے، ورنہ میرا اندر کوئی حسن دوڑے ہے؟ دین کی وجہ سے. علماء کی عزت کرتے ہیں، اگرچہ آپ بالکل نہیں جانتے ہیں کہاں سے ہے، کیسا ہے، خلاصہ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. عزت کرتے کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. مولا یہی فرماتے معاشرے میں تمہاری عزت ہے، تمہاری اگر تم سفارش کرتے ہو تمہاری سفارش کو لوگ قبول کرتے ہیں. جب راستے میں چلتے ہو تو بادشاہوں کی طرح عزت و احترام کے ساتھ چلتے ہو، ایسے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں جو تم کو نہیں جانتے ہو، اور تمہارا کوئی احسان ان پر نہیں، کوئی احسان نہیں، اس کے باوجود تمہاری عزت کرتے ہیں. یہ سب خدا کی وجہ سے تمہیں حاصل ہے، لیکن خدا کے لیے تم کچھ نہیں کرتے. امام نبی فرماتے ہیں الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجع عندکم من اللہ. یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے اس امید سے کہ آپ حکم خدا کے مطابق قیام کریں گے، حکم خدا کو طلب کریں گے، حکم خدا کو معاشرے میں زندہ کریں گے. اسی وجہ سے یہ مقام آپ کو ملا ہے. ہماری یہ آبا قبا کس بات کی دلیل ہے؟ یعنی میں دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. وَإِن كُنْتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصِرُونَ. اگر جو تم خدا کے اکثر حقوق سے کوتاہی کرتے ہو، اکثر حقوق الہی سے کوتاہی کرتے ہو، بندگی کا حق ادا نہیں کرتے ہو. اس کے بعد فرماتے فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْأُمَّةِ. تم نے امت کے حقوق کو خفیف قرار دیا، کل عدم قرار دیا. بڑے لوگ عوام کو دھوکہ تو دیتے ہیں، عوام یہ وہ، لیکن واقعاً اس کے لیے کوئی قیمت کا قائل نہیں ہوتا. حق امت کو تم نے خفیف قرار، امت کے جو حقوق ہے اس کو تم نے خفیف قرار دیا، اس کی کوئی اہمیت قائل نہیں ہوئے. وأما حق الضعفاء فضيعتم. ضعیفوں کے حق کو تم نے پامال کر دیا، ضعیف لوگوں کے حقوق کو پامال کر دیا. وأما حقكم بزعمكم فطلبتم. لیکن اپنے حقوق کے طلب میں ہر جگہ جاتے ہو، اپنے حقوق کے لیے کوشش کرتے ہو، غریبوں کے حقوق کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو. فلا مالا بذلتموه. تم نے خدا کے راہ میں کوئی مال نہیں دیا، یعنی تم خدا کے راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. بزرگان سے فرما رہے ہیں ولا نفسا خاطرتم بها. خدا کے راہ میں جان کو بھی خطرے میں نہیں ڈالا، نہ اپنی جان نہ اولاد کی جان. نہیں لندن میں ابھی کوئی تکفیری جو سوریہ کے تکفیری مولانا بہت معروف مولانا ہے شبد الشیوم کے خلاف بولتا ہے, اس کے سات ٹی وی اسٹیشن چلتے ارعون نام کا معروف ہے, اور بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں اور جہاد واجب قرار دے کر جوانوں کو قتل کرا رہا ہے. بہرحال فلا مال بدلتمو ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقا, کسی نفس کو نہ اپنے نفس نہ اپنے عزیزوں کے نفس کو خطرے میں تم ڈالا ہے. خدا جو خالق ہے خالق نفس کے لیے نفس کو پیش نہیں کیا, اپنے نفس پیش نہیں کیا. ولا عشیرۃ عادیتموها فی ذات اللہ, کسی خاندان کو کسی عشیرہ کسی قوم و قبیلے کی دشمنی تم نے نہیں مول لی ہے خدا کے لیے. خدا ایسا آپ اقدام کریں گے تو ایک عشیرہ ہے, آج کل آپ دیکھیں ایک پارٹی ناراض ہو جائے گی, ایک وزیر ناراض ہو جائے گا. خدا کے لیے کسی آدمی کی ناراضی کو برداشت نہیں کرتے ہو. انتم تتمنون على الله جنته مجاوره الرسل, تم تمنا رکھتے ہو, تمہاری تمنا ہے آرزو ہے کہ خدا کے جنت میں جائیں گے اور انبیاء الہی کے ہمسایہ بنیں گے. ہمسایہ کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء الہی کے ہمدرجہ بننے کی تمنا رکھتے ہو. وامانا من عذابه جہنم سے نجات چاہتے ہو. لقد خشيت عليكم ايها المتمنون على الله ان يحل بكم نقمه من نقماته, مجھے خوف ہے خدا کے عذاب تم پر نازل ہو جائے گی, عذاب الہی تم لوگوں پر نازل ہو جائے گی. لانكم بلغتم من كرامه الله منزله فضلتم بها من لا يعرف, کیونکہ خدا کی وجہ سے تم نے ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ تمہاری بڑی فضیلت ہے معاشرے میں, اور خدا کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے. اور جن کے جو خدا والے ہیں تم ان کی عزت نہیں کرتے ہو, تمہاری عزت ہوتی ہے خدا کی وجہ سے لیکن خدا والوں کی تم عزت نہیں کرتے ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں ولقد ترون عهود الله منقوضه, تم دیکھتے ہو خدا کے عہد پیمان توڑا جا رہا ہے, تمام احکام الہی پائمال ہو رہے ہیں, یہ تم خود دیکھ رہے ہو. فلا تفزعون, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, حدود الہی پامال ہو جائے تم کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. وانتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون, لیکن اپنے آبا و اجداد کے رسومات کے خلاف ورزی ہو جائے تو تمہیں غصہ آتا ہے, آپے سے نکل جاتے ہو, پریشان ہو جاتے ہو. احکام الہی پامال ہو جائے کوئی فکر نہیں ہے, اپنے آبا و اجداد کے رسومات کے خلاف ورزی ہو جائے تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ذمت رسول اللہ محقور, پیغمبر کے جو عہد و پیمان ہے تعالیم پیغمبر کی تحقیر ہو رہی ہے معاشرے میں, تعالیم پیغمبر خدا کی تحقیر ہو رہی ہے. فی المدائن, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والعمى والبكم والزمن, اندھے لوگ نابینا لوگ گنگے لوگ زمینگیر لوگ خلاص بیچارے لوگ جو معاشرے میں ہیں, فی البلادی فی المدائن مهملہ, پڑے ہوئے ہیں کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے, لا يرحمن کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. دیکھو امام غریبوں کے حوالے سے فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان پر رحم کرنا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولا فی منزلتکم تعلم تعملون, تم جس مقام پر ہو اس مقام پر کوئی کام نہیں کرتے ہو, ذمہ داری انجام نہیں دیتے ہو. ولا من عمل فیہا تعینون, اگر کوئی کام کرتا ہے اس کی مدد بھی تم نہیں کرتے ہو, کوئی اگر کام کرتا ہے معاشرے میں اس کے ساتھ نہیں دیتے ہو. وبالادہان والمصانعۃ عند ظلمہ تعملون, جا کے ان ظالموں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں, ظالموں کے ساتھ خوش باش کرتے ہیں, اسی ذریعے اپنے لیے امن و امان فراہم کرتے ہو, ان ظالمین کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کل ذلك مما امرکم اللہ به من النہی والتناہی وانتم عنہ غافلون, خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ معاشرے میں معاشرے کو برائیوں سے روک دو اور تم خود برائیوں سے باز آ جاؤ، لیکن آپ غافل ہیں۔ وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً، تم سب سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ، علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یزید نے بدرمیہ نے تم سے چھین لیا ہے۔ البتہ یہ ایک سال پہلے ہے کربلا سے، اس لیے معاویہ کے زمانے کا خطبہ ہے۔ تم نے، یعنی علماء کا جو مقام ہے وہ تم سے بدرمیہ نے چھین لیا ہے، تم سب سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، اس لیے کہ تمہارے کردار نہ ہونے کی وجہ سے، ذمہ داری انجام نہ دینے کی وجہ سے بنو امیہ۔ امام معصوم ہے، ظاہر ہے خوش قسمتی ہم پڑھتے بھی ہے سنتے بھی ہے، لیکن آج کل کچھ مولانے ولایت فقی پر حملہ کرتے، ولایت فقی نے کیا کہ یہی احکام اسلام معاشرے میں نافذ کر رہے ہیں نا، تعجب کی بات نہیں، 14 صدی گزر گئی ہے اور یہ ساری تاریخ ہمارے پاس ہے، اس کو جب کام کرنے والوں پر حملہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت تمہاری مصیبت ہے کہ تمہارا جو مقام ہے اسلام میں وہ تم سے چھین لیا گیا ہے۔ منازل العلماء لو کنتم تشعرون، اگر تم سمجھتے ہو، امام اس کو مطلب گزارے کے بیان مجار العلماء دیے تھے، مجار الامور بید العلماء الامناء على حلاله وحرامه، اس لیے کہ دین نے اختیارات علماء کو دیا ہے، علماء سے مراد مجتہدین ہے، فقہا ہے، یعنی ہم لوگ جتنے بھی حوزہ میں رہے مجتہد کی بات پر عمل کرتے، یعنی اس کے کہنے کی وجہ سے عمل، تو بس ہم مقلد ہیں، عالم نہیں کہلاتے ہیں۔ مجتہد سمجھتے ہیں کہ یہ حکم شرع ہے، میں سمجھنے والے کی تقلید کرتا ہوں، مجتہد سمجھتا ہے یہ حکم شرع ہے قرآن و سنت کے ذریعے، تو یہ ان علماء کی ذمہ داری ہے، یعنی معاشرہ چلانے کی ذمہ داری علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے۔ سید شہدا اس زمانے کے علماء کو سخت سرزنش فرماتے ہیں کہ کیوں آپ اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے، آپ کے انجام نہ دینے سے بنو امیہ مسلط ہو گئی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کو زندگی پیاری ہے، جان پیاری ہے، مرنا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ موت سے کسی کو رہائی نہیں ہے۔ ایک درو پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ مولانا رومی کا ایک شعر ہے، آپ نے ان کے دیوان میں پڑھا ہوگا، البتہ وہ مذہبی لحاظ سے ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، اسی لیے تھوڑا سا بولنے میں آزاد ہے، ایک شعر کے لیے شاید مشکل ہو، اگر تو شاعر کے لیے تخیلات کا دروازہ کھلا ہوا تھوڑا سا، جو آزادی شاعر کے لیے ہے، غیر شاعر کے لیے وہ آزادی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں شام کے شہر انطاکیہ پہنچا، دیکھا کہ لوگوں نے کالا کمرہ لگایا ہے اور بادشاہ کس شکل میں ہے، مصیبت اور غم ماتم کی شکل میں ہے، کالا کپڑا ہے، لوگوں نے کالا کپڑا پہنا ہے، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کہا کہ اس شہر والوں کے رسول خدا کے نواسہ شہید ہو گئے۔ کہا بہت افسوس کی بات ہے، کہا شہید ہوا کیسے، شہید ہوا ہے کب، شہید ہوا، کہا کہ مثلا 700-800 سال پہلا، رومی کے زمانہ چند سال پہلے، 700-800 سال پہلا شہید۔ کہا کہ یہ خبر ابھی پہنچی ہے، کہا نہیں خبر ابھی نہیں پہنچی ہے، خبر تو اسی وقت پہنچی ہے، لیکن ہر سال مناتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو وہاں پر مولانا رومی کہتا ہے تم اپنے اوپر گریا کرو، اپنے اوپر گری، وہ تو جنت گئے، آپ اپنی حالت کو، حالت زار کو دیکھو، دنیا بھی خدا سے دور، آخرت بھی خدا سے دور ہے، ان ہستیوں کی سیرت کو اپناؤ۔ حقیقتاً ہمارے بعض علماء ہیں، شیخ مطاہر نقل کرتے ابن طاووس سے غالباً، کہتے ہیں کہ اگر کربلا میں رونے کا حکم نہ ہوتا تو میں خوشی مناتا، شریعت میں حکم ہے کہ گریہ کرو حسین پر، ورنہ حسین خود نے شہزادہ سے کیا فرمایا، بیٹا آپ کو تو سکون مل گیا، آپ چلے گئے، غم کے لیے میں باقی رہا۔ البتہ اس کے بعد شیخ مطاہر خود جواب دیتے ہیں کہ ہم دو وجہ سے روتے ہیں، ایک حکم شرع ہے، دوسرا فطرت کا تقاضا ہے، ہمارے محبوب ہستی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو فطرت کیا کہتی ہے؟ گریہ کرو، کوئی بھی انسان جب اس کے عزیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے خوشی نہیں منا سکتا. دوسرے لوگ تو اسلام نے ایسا ہی لوگ خوشی مناتے ہیں نا، حضرت ایسا کی ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی کے دن، کہتے اسلام انسان کے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھ کر غم کا حکم دیا ہے. خوشی میں انسان اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کو بھول جاتا ہے. عید کے دنوں میں دیکھیں کتنے گناہوں میں مرتکب ہو جائے، خوش ہونے کے لیے گناہوں میں مرتکب ہو جاتے ہیں. اب مسلمانوں کو بھی دیکھیں، عید کے دنوں میں خوشی میں اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، خدا سے دین سے سب سے غافل ہو جاتا ہے. جس محبوب کے لیے خوشی منا رہا ہے اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے. لیکن غم میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، محبوب میں محو ہو جاتا ہے، محبوب میں محو ہو جاتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان حسین میں محو ہو جائے، حسین میں فانی ہو جائے. تو اس وقت پیغام حسینی لے سکتا، اس وقت سیرت حسینی کو دیکھ سکتا ہے. یعنی اس مصلحت کے تحت بھی اور فطرت کے تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ غم منائے کربلا میں. میں نے عرض کیا حسین کربلا پہنچتے ہی سارا اہل بیت کو جمع کر کے سب سے پہلے خود نے گریہ کیا. واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی پیغمبر خدا نے گریہ کیا، انبیاء الہی نے گریہ کیا، کربلا کا واقعہ پیش آنے سے پہلے گریہ کیا. یہ گریہ بناوٹی گریہ نہیں تھا، ظاہر مجسم کرتے تھے کربلا کو. مجسم جب کرے تو خود بخود گریہ کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ دین کے بقا کے لیے ان آنسوؤں کی ضرورت ہے، دین کے بقا کے لیے شہادت کی ضرورت، شہادت کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے. حسین کے نور چشم علی اکبر، کتنی اہل معرفت فرزند ہے، ایسا فرزند کہ بنو امیہ اور معاویہ تک نے تعریف کی. اس وقت خلافت اسلامی کا کوئی اگر شائستہ ہے حسین کے فرزند علی اکبر. اب عظمت کو دیکھیے کہ دشمن، ایسا دشمن جو ہر غلط کام، ہر ظلم کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی اعتراف کرے. حسین کرسی پر تشریف فرما تھے، نین آئی، سر اٹھایا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر ساتھ ہی کھڑے تھے والد کے احترام میں، والد کے خیال رکھنے کے لیے. تو فرمایا بابا کیوں آپ کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں؟ حسین نے فرمایا بیٹا میں نے عالم خواب میں دیکھا کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، یہ قافلہ، یہ کاروان جا رہا ہے، موت ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. پوچھا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ واضح علی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعد والا جملہ کہنے کے لیے یہ سوال آپ نے کیا. مثلا دو بھائی اگر کسی مال پر جھگڑا کرے، آپ پوچھتے آپ دونوں بھائی یا نہیں ہے؟ پتہ ہوتے ہی وہ پوچھتے ہیں تاکہ بعد والی بات کر سکے. اسی لیے علی نے پوچھا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ فرمایا بیٹا حق پر ہے. فرمایا اذن لا نبالی بالموت، پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے موت پر جا گرے چاہے موت ہم پر آ پڑے. ایسا فرزند، اور اتنا عظیم فرزند کہ امام معصوم فرماتے ہیں خدایا فقد برز الى القوم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. ایسا جوان جا رہا ہے جو خلقت کے لحاظ سے، شکل و شمائل کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، خلق کے لحاظ، خلق اندرونی حالت کو کہتے ہیں. خلق باہر کی جو شکل و شمائل ہے، خلق اندرونی جو شکل و شمائل ہے، یعنی روح اور باطن کے لحاظ سے بھی شبہ پیغمبر، شکل و شمائل کے لحاظ سے بھی شبہ پیغمبر. ہم جب پیغمبر کے دیدار کے مشتاق ہو جاتے ہیں تو علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں. علی اکبر سب سے پہلے حسین کی خدمت میں آئے اہل بیت میں سے. اصحاب نے اجازت نہیں دی، اس لیے پہلا اصحاب کا یہ میدان ہے شب عاشور، جناب شہزادی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب گئی، دیکھا اہل بیت کے جوان بیٹھے ہوئے، کہتے کہ کل اصحاب سے پہلے ہمیں میدان میں جانا ہے۔ پھر اصحاب کے خیمے کے باہر پہنچی تو سنا فرما رہے تھے کل اہل بیت سے پہلے ہمیں میدان میں جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اصحاب حسینی نے سادات بنی ہاشم کو میدان میں جانے دیا اور خود پیچھے رہے۔ اصحاب پہلے شہید ہو گئے، بنی ہاشم میں سب سے پہلے حسین نے اپنی قربانی پیش کی۔ علی اکبر آئے، اس نے جہاد طلب کی، فرمایا علی اکبر جاؤ سیلانیوں سے پھوپھی سے اجازت دے دو۔ گئے، گفتگو کیا ہو، خدا جانتا ہے، شبہ پیغمبر سے کس طرح سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گئی خدا جانتا ہے۔ روایت میں ہے تین دفعہ پردہ اٹھا اور تین دفعہ پردہ گرا، ایسا لگ رہا تھا کہ علی اکبر الوداع کر کے نکلنا چاہتے تھے، سیدانیاں اجازت نہیں دے رہی۔ اگر علی اکبر آئے حسین کی خدمت میں، حسین نے جی بھر کر اکبر کی طرف دیکھا، اور علماء مقادر کہتے ہیں بسا اوقات باپ کو موقع نہیں ملتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ باپ دیکھ نہیں سکتا جوان بیٹے کی طرف جی بھر کے۔ اب حسین آخری دیدار ہے، علی اکبر کی طرف جی بھر کے دیکھا اور آہ بری آہ بھر کر فرمایا خدایا گواہ رہنا، اس قوم کی طرف ایسا غلام ایسا جوان جا رہا ہے جو شبہ پیغمبر ہے، خدایا ابن سعد کی نسل کو قطع کرے، اس نے میرے فرزندوں پر رحم نہیں کیا۔ علی اکبر میدان کی طرف گئے، خوب بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، علی مرتضیٰ کی یاد تازہ کرا دی، 120 آدمی کو جہنم واصل کرنے کے بعد علی اکبر واپس آتے، حسین کے دل پر کیا گزرتا ہے خدا جانتا ہے، فرمایا بابا پیاس کی شدت ہے، سامان جنگ نے اس کو مزید کر دیا ہے، اگر ممکن ہو تھوڑا سا پانی عطا کیجیے۔ علی اکبر نے یہ کیوں فرمایا؟ علماء مقاتل لکھتے ہیں شاید دو وجہ تھا، ایک وجہ یہ علی اکبر اپنی مجبوری پیش کرنا چاہتے ہیں، بابا اگر میری جنگ میں کوئی کمی نظر آئی معاف کرنا، اس کی پیاس بھی ہے، سامان جنگ ہے، گرمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی اکبر حسین نے سردی میں جنت سے انگور لا کر دیا تھا جب علی اکبر چھوٹے تھے، علی اکبر کو یہی توقع تھا شاید بابا جنت سے پانی لا کر دیں گے، لیکن یہ جنگ امتحان کی جنگ تھی، یہ جنگ نجات انسانیت کی جنگ تھی، یہاں پر ایسا معجزہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے علی اکبر کی اس خواہش کا کیسا جواب دیا، فرمایا بیٹا اپنے دہان مبارک کھول دے، دہان کھولا، حسین نے اپنی زبان رکھ دی علی کے دہان میں، علی چونک پڑے، بابا آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ پیاسے، فرمایا بیٹا میدان کی طرف جاؤ، آپ کا نانا رسول خدا حوض کوثر کے پانی لیا ہوا آپ کے انتظار میں۔ علی گئے، خوب جنگ لڑی، ایک ایسا موقع آیا، آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو آپ پر، یہ نانا رسول خدا نے مجھے پانی پلایا ہے، میں سیراب ہو گیا ہوں، ایک کاسا پانی لے کر آپ کے انتظار میں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ علی اکبر نے کیوں فرمایا؟ شہدائے کربلا کے درمیان زندہ ہوتے ہوئے حال حیات میں علی اکبر کو رسول خدا نے پانی پلایا، شاید حسین کے وعدے کی وجہ سے تھا، بیٹا جاؤ رسول خدا نے پانی لیا ہوں تمہارے انتظار میں ہے۔ لیکن علی نے یہ خبر کیوں دی؟ شاید اس کی وجہ یہی کہ علی بہت پشیمان ہو چکے تھے، میں نے بابا کو شرمندہ کیا، میرے بابا کو تکلیف پہنچائی. ابھی بابا کو بتانا چاہتے بابا شرم کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جگہ پر نانا نے مجھ پہ سیراب کیا ہے. علی اکبر ناتوان ہو گئے, گھوڑے کے گردن میں دونوں ہاتھ ڈال دیے. گھوڑا اتفاق سے خون کی وجہ سے جو اس کے کانوں تک اس کے نہ اس کے آنکھوں تک پہنچے تھے دشمن کے درمیان گیا. دشمنوں نے ہر طرف سے علی پر حملہ کیا. فقطعوه عربا عربا, علی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حسین خیمہ سے نکلے, علی کی آواز سن کر دوسری طرف سے شہزادی زینب نکلی. حسین نے دیکھا واپس آئے, بہن واپس جائیے. غیرت حسینی ہے, واپس جائیے. خیمہ پہنچا دیا. اصحاب مقاتل لکھتے ہیں زینب اس لیے نکلی تھی کہ شاید حسین برداشت نہیں کر سکتے تھے علی کی شہادت کو. آپ نکلی تھی تاکہ حسین اس مصیبت کو برداشت کر.
کچھ بڑے علماء سے میں نے یہ مسائل سنا ہے کہ دربار یزید میں جب یزید کی نگاہ علی اکبر کے سر اطہر پر پڑی, پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کے فرزند علی اکبر ہے. کہا لوگوں پھر حسین کو شہید کرنے کی ضرورت نہ تھی, ایسا جوان کی شہادت کے بعد حسین زندہ نہیں رہ سکتے تھے. آج شب عاشور بھی ہے نا, حسین نے اصحاب کو جمع کیا خیمے میں, سب کو بتایا کہ سکل ہم سب شہید ہونے والے ہیں. نافع ابن ہلال کہتا ہے رات کی تاریکی میں حسین نکلے تھے, مجھے خوف ہوا کہیں حسین پر کوئی دشمن حملہ نہ کرے. میں حسین کے دنبال میں گیا, حسین نے مڑ کر فرمایا نافع رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ, جاؤ اپنی جان بچاؤ. امام کے پائے مبارک پر گر پڑا, فرمایا مولا مجھ کو اس سعادت سے محروم نہ کرے, آپ کے ساتھ شہید ہونے کی سعادت سے محروم نہ کرے. حسین نے فرمایا میں آیا تھا تاکہ خیمہ کے اطراف میں کہیں حفاظت کی کمی نہ ہو, کہیں خندق میں کمزوری نہ ہو. پھر جب حسین واپس آئے میں حسین کے دنبال میں تھا, حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے, میں باہر کھڑا منتظر رہا. شہزادی نے پوچھا بھیا حسین کیا اصحاب سے امتحان لیا ہے؟ کہیں کل آپ کو تنہا چھوڑ کر یہ چلے نہ جائے. فرمایا بہن میں نے اتنا امتحان لیا ہے اور اتنی شہادت کے مشتاق ہے میرا اصحاب, جس طرح سے دودھ پیتا بچہ اپنے شیر مادر کے مشتاق. جب نافع نے یہ باتیں سنی, رئیس انصار حبیب نے مظاہر کے خیمے میں آیا, کہا حبیب دختر فاطمہ پریشان ہے, دختر علی پریشان ہے, ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے. حبیب نے اصحاب کو جمع کیا, ننگی تلواریں لے کر گئے, السلام علیکم یا ابنت رسول اللہ, پیغمبر کے نواسی ہمارا سلام ہو آپ پر, حکم امام کے منتظر ہے, ورنہ ہم اسی رات کے وقت دشمن پر حملہ کرتے. حسین نے جب اصحاب کو جمع فرمایا, سب کو عاشور کے دن کے حالات سے آگاہ کیا, فرمایا تم سب چلے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں, اپنی زوجہ کو اگر ساتھ لے کر آئے ہو کسی پر امن جگہ تک, کسی قبیلے تک پہنچاؤ. علی ابن مظاہر اسدی بنی اسد کا جوان تھا, اپنے خیمے میں آیا, اپنی زوجہ سے کہا اٹھو. کہا کہ آپ کو اسی نزدیک قبیلے بنی اسد کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں. کیوں؟ عرض کی کہ میں حسین کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں. اس مومن نے پوچھا سیداریوں کا کیا بنے گا؟ کہا سیداریاں تو اسیر ہو جائیں گی. اس مومن نے کہا علی تم نے انصاف نہیں کیا, اپنی زوجہ کی عزت چاہتے ہو اور اولاد فاطمہ اسیر ہو جائے. لیکن جب کوفہ سے اسیروں کا جانا ہوا شام کی طرف، تمام قبائل کوفہ آتے ہیں، اپنے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون کو شام کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں، یہاں پر صرف آل محمد تھے جن پر کسی نے رحم نہیں کیا، جن کے پر کسی نے غیرت کا احساس نہیں کیا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.